أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. کسی بندے مومن کی طبیعت ناساز ہے، علیل ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات صاحبان ایمان اس دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں، بستر عدالت پر ہیں، خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بحق سید الشہداء شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، خصوصاً یہ مومن بندہ مومن جس کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کیجئے کہ پروردگار اس کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. شب جمعہ ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے: ان المصلی علی محمد و آل محمد یظہر نورہ فی السماوات الی یوم القیامہ. جو شب جمعہ محمد آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا نور آسمانوں پر جگمگاتا رہتا ہے. آیہ کریمہ جو عنوان گفتگو ہے، سورہ بقرہ کی آیت: ایمان اور کمال عبودیت، یا ایمان اور کمال بندگی، عنوان کے تحت جو آیت آپ کے سامنے کل پیش کی گئی سرنامہ کلام میں خطبے میں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو پروردگار عالم کی جس پروردگار عالم نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، امید یہ ہے شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. لعلکم تتقون کے دو معنی کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں پر گوش گزار کیے تھے، کہ جو دو احتمال مفسرین نے بیان کیے اور پیش کیے، اور کل تک کی گفتگو کا حاصل خلاصہ یہ تھا کہ اگر پروردگار عالم جناب آسیہ بنت مزاحم کو صاحبان ایمان کے لیے ایک معیار، ایک پیمانہ، ایک مقیاس بنا کر پیش کر رہا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، تو اس کا مطلب ہے کہ ان آیات کی، اگر وہ آیات قرآن میں نہ بھی ہو کہ جو ختمی مرتبت کی ذات والا صفات کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، یہی آیت جو جناب آسیہ بنت مزاحم کے بارے میں ہے، ہر صاحب عقل کے سامنے اس نتیجے کو واضح انداز سے رکھ دیتی ہے کہ اگر آسیہ بنت مزاحم صاحبان ایمان یہ پیمانہ اور مقیاس ہے، تو نبی کریم کی ذات اس سے کہیں آگے بڑھ کر پیمانہ اور مقیاس ہے ایمان والوں کے لیے. اب یہاں سے گفتگو روح پیغمبر اکرم کے بارے میں اس طرف جانا چاہتی ہے کہ روح پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم، باطن پیغمبر اکرم. اور کل تک کی گفتگو اگر آپ کے سامنے ہو کہ پروردگار عالم نے نبی کریم کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا کہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی اطاعت نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جم کر ڈٹے رہو صبر کے ساتھ، نہایت تحمل کے ساتھ، کہ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ، جو پروردگار عالم کے وجہ کا ارادہ کرتے ہیں، جن کا ذکر ایسا ہے کہ پروردگار عالم خود ان کے ذکر کے خلوص اور اخلاص کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے حبیب ان کے ساتھ جم کر ڈٹے رہو کہ جو لوگ ذکر الہی جب کرتے ہیں صبح و شام تو سوائے وجہ الہی کے ان کی نیت کچھ اور نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ, اور ایک دفعہ خدا کہے کہ میرا یہ بندہ میری خاطر نماز پڑھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. اگر کسی کی عبادت اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ پروردگار عالم اس کے خلوص اور اخلاص کی ذمہ داری لے, اب ختمی مرتبہ پر لازم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, دیکھو اب ان سے آگے کسی کو نہ دیکھنا, اب یہاں سے چلیے. اور اس کے بعد نبی کریم نے کیا کام کیا, اس آیت کو متصل کیا تھا مباہلے کا اشارہ دے کر. اب یہاں پر بات اطاعت کی نہیں ہے, یہاں پر بات ماننے کی نہیں ہے, تعمیل حکم کی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کس کے حکم کی تعمیل کریں اور کس کے حکم کی تعمیل نہ کریں. توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا, تعمیل کے لیے دوئیت ضروری ہے. دوئیت کا مطلب کیا؟ دو مختلف چیزیں ہونا. آپ نے مجھ سے کہا یہ کام کر لیجئے, آپ نے حکم دیا حضور آپ کے حکم کی تعمیل. میں نے کہا یہ کام کر لیجئے, آپ نے بولا نا آپ کے حکم کی تعمیل. تعمیل کے لیے دوئیت ضروری ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا وجود بظاہر نبی کریم سے الگ ہے, لیکن مرحلہ اطاعت الہی پر, مرحلہ ارادہ اور مشیت الہی پر یہ ہستیاں نبی کریم کے ساتھ متحد نظر آتی ہیں. لہذا ان ہستیوں کا نبی کریم کے باطن سے, روح سے, نفس سے تعلق ہے. اب اگر نبی کریم کی روح کے تیوروں کو دیکھنا ہو تو ان ہستیوں کو ہر موقع پر دیکھیے, نبی کریم کا تیور سمجھ میں آ جائے گا. ان ہستیوں سے ہٹ کر نبی کا مزاج سمجھ میں نہیں آ سکتا, رسالت سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی تو ایمان مکمل نہیں ہوگا, جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو بندگی نہیں حاصل کر سکتے, جب بندگی نہیں پائیں گے تو کمال بندگی کہاں سے آئے گی. تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں. اب کیا کیا نبی کریم نے, کیا بات کی, عجیب کام کیا, اشارہ دے کر. آج جو آیتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کر لی ہیں کہ نبی کریم چلے, خوب یاد رکھیے گا اس بات کو, مسلسل عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کیا عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ ان ہستیوں کو ڈھونڈیے قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ جو ایمان کا پیمانہ ہے, ان ہستیوں کو ڈھونڈیے کہ جو ایمان کا پیمانہ ہے. حضور کل تو بات ہو گئی جناب آسیہ, جناب آسیہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے. آپ کو حکم ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہیں اگر ایمان کا پیمانہ اور مقیاس ڈھونڈنا ہے, بندگی کے پیمانے ڈھونڈنے ہیں, تو رسول خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف مت دیکھیے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا جن جن ہستیوں کی بندگی پر مہر تصدیق لگاتے جائیں وہ ہستیاں معیار بندگی ہیں. اب اگر آپ کو خدا کا بندہ بننا ہے, اگر آپ کو عبد الہی بننا ہے, تو عبد الہی بننے سے پہلے ان ہستیوں کا بندہ بننا پڑے گا. کیوں بننا پڑے گا؟ کیونکہ ارادہ الہی انہی کی ذات سے نکل کر سامنے آئے گا. نہ آپ نے خدا کو دیکھا, نہ آپ نے خدا سے ملاقات کی, نہ آپ عرش الہی پہ گئے. زمین پر دیکھیے نبی کی سنت کن بندوں کو, کون سے عباد اللہ کو, کون سے عبودیت کو, کس کی بندگی پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جہاں قرآن آ کر جن لوگوں کے ذکر کے خلوص اور اخلاص کی ذمہ داری لے, نبی کی سنت وہاں پر خاموش ہو جائے. خدا آپ کے والدین کو سلامت رکھے. اب میں یہ بات کہہ دوں, جب میں جملہ کہتا ہوں اور ابھی نتیجہ نہیں دیتا آپ کو اور آپ سبحان اللہ صلوات اور یہ نعرے وغیرہ لگانے لگتے ہیں, تو بخدا میرے دل سے آپ کے ان والدین کے لیے دعا نکلتی ہے کہ جنہوں نے آپ کو آزاداری کا ڈھنگ اس انداز سے سکھایا کہ آپ ممبر کے مزاج کو سمجھتے ہیں, اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے اور جو ہے صحت و سلامتی عطا فرمائے. اب میں کیا کروں, چھٹے امام کا فیصلہ ہے, چھٹے امام کا وعدہ ہے, چھٹے امام کا قول ہے. من وجد فی قلبہ بردہ حبین اہل البیت فلیکثر الدعاء لہم, جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, کسی کے وجود میں تمہارا وجود ضم تھا. یاد کرو اس لمحے کو جب تمہاری ماں تمہارے وجود کو اپنے اندر سمیٹ کر فاطمہ کے مظلوم بیٹے کے فرش اعضا پر بیٹھی تھی, آنسو وہ بہا رہی تھی، روح محبت حسین ابن علی تمہاری ذات میں جا رہی تھی. ایسی ماں کے لیے دعا کرو، فلیکفر الدعاء لامه. آگے بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، اب وہ چھوڑیے، میں نہیں بتانا چاہتا. تو ابھی ہو نہیں سکتا کہ جہاں پر آیت الہی آگے بڑھ کر گفتگو کرے، میں پروردگار کے لیے، اب یہ تھوڑا سا ایک عامیانہ اور عوامانہ گفتگو کرنے دیجئے مجھے، پروردگار کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کہ نہیں ہے، کہ ہر ہما شما کو، ہر کس و ناکس کو، کہ لا یعرف الحر من البر، ہر کو بیر سے نہ پہچانے، یہ نہ بتاؤ کہ کتاب عربی کی سیدھے ہاتھ سے کھلتی ہے الٹے ہاتھ سے. اور ہمارے آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ انگریزی جس کو پڑھنی نہ آئے، تصویروں کی مدد سے انگریزی اخبار کو سمجھے کہ سیدھا ہے یا الٹا. تو پروردگار کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہر بندے کے اخلاص کی ذمہ داری لے لے، ہے کہ نہیں. یہ میں اپنے بچوں کے لیے مثال پیش کی تھی. آپ جب اکیڈمک لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے، کسی ذمہ داری کو سونپنے کے لحاظ سے کسی کے کردار کی ضمانت لیں، تو ناقص انداز سے ضمانت مت لیجئے آپ، کہ پیمانہ جو میں آپ کو دوں تو وہ پیمانے کے مطابق جب آپ شخصیات کو سماج میں ڈھونڈنے جائیں تو ہر کس و ناقص پر وہ پیمانہ منطبق ہو جائے، وہ صادق آ جائے اور آپ غلطی کر لیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قبلہ فزکس پڑھنی ہے، کس سے پڑھنی؟ دیکھیے جو بھی گاؤن پہنا ہوا یونیورسٹی میں گھوم رہا ہو اس سے پڑھ لیجئے. وہ بےچارا شاید کیمسٹری کا پروفیسر ہو، وہ شاید اکاؤنٹنگ پڑھاتا ہو، آپ چلے گئے. مولانا فزکس والا بھی یہی گاؤن پہنتا ہے، اکاؤنٹنگ پڑھانے والا بھی یہی گاؤن پہنتا ہے. تو مجھے معیار ایسا دینا ہوگا کہ جب آپ اپنے استاد کو ڈھونڈنے جائیں تو اس انداز سے، خوبصورت طریقے سے میں پیمانہ بتاؤں کہ جب آپ جائیں تو سر منہ غلطی کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ آپ کی اگلی زندگی کا دار و مدار اسی استاد کی تعلیم پر ہے. خدا سلامت رکھے، پھر میں کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ واقعی مجھے ہمت ہو رہی کہ میں اور گہرائی میں جاؤں بات کی. اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ نے یہ بات کہی جو سبحان اللہ کی آواز آئی، تو مجھے اور گہرائی میں جانے دیجئے. اگر بات ظاہری علم کی ہو تو ضمانت ظاہری ذات کی دی جائے گی، اور اگر ضمانت باطن کی ہو تو ضمانت باطن کی دی جائے گی، اور ضمانت اگر باطن سے کہیں آگے کی ہو تو وہاں تک کی ضمانت لی جائے گی. مولانا یہ باطن سے آگے کیا ہے؟ ایک میرا باطن ہے اور ایک میرے باطن میں باطن ہے. میرے باطن میں کیا باطن ہے؟ اگر قبر، قیامت، پل صراط کسی کی ذات کی تجلی ہو، اگر جنت و جہنم کی تقسیم کسی کی ذات کی تجلی ہو، آپ نے بڑی پرواز کی، بڑی آیتیں پڑھی، بہت حدیثیں پڑھی، آپ نے کہا معرفت علی بن ابی طالب حاصل کروں گا، جو آپ کی ذات کی آخری معراج ہے، ہر صوفی، ہر درویش، فقی، محدث، مفسر، مجتہد، مفتی، جو جس مرحلے پر بھی سیر سلوک کے پہنچا ہو، اس کی آخری معراج کا ہے، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. بھائی جو آپ کی آخری معراج ہے وہ کسی خدا کے بندے کی ٹھوکروں میں ہے، تو جو آپ کی معراج ہے وہ خدا کے کسی بندے کی ٹھوکر میں ہو، تو جس کی ٹھوکر کو نہ سمجھ پائے، اس کے باطن کے باطن کو کیا سمجھو گے؟ اس کی روح کی حقیقت کو کیا سمجھو گے؟ سمجھ اس لیے نہیں سکتے کہ تمہاری قبر، تمہاری قیامت، تمہاری برزخ، پل صراط سے عبور، جنت و جہنم کی تقسیم امام جلال الدین سیوطی سے جا کر پوچھئے. ہوگی نہ کوئی ہستی جو پل صراط کے دہنے پر کھڑے ہو کر کہے گی، اے آج اسے چھوڑ دے، یہ میرا شیعہ ہے، اسے دباچ لے، یہ میرا دشمن ہے. ارے جب ہے ارادہ الہی اس کے باطن سے نکل کر آئے. اب دوبارہ چلیے آیا تک، بخدا کوئی نہیں پوچھ سکتا جو شخیدت میں نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیا ثبوت ہے اس بات کا، علی ابن ابی طالب کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب نام ہے باطن رسول خدا کا، روح ہے، تجلی ہے روح کی رسول خدا کی. یہ میں نے یہ انشاءاللہ 5 یا 4 محرم کو باطن رسول خدا پر گفتگو ہوگی کہ روح رسول خدا کا درجہ کیا ہے. اور ہما شما کی گفتگو تو ہے نہیں یہاں پر کوئی، یا قرآن کی گفتگو ہے یا شریک قرآن کی گفتگو ہے. باقی کوئی اپنے آپ کو تھکائے نا، بغل حافظ شیرازی کے شب جمعہ ہے تو ترجمہ شعر کا پیش کر دوں، کہ مکھی کو چاہیے کہ وہ عقاب کے ساتھ اپنی پرواز کا مقابلہ نہ کرے. آبرو مکھی کی جائے گی, زحمت عقاب کو ہوگی خام و خواہ مقابلہ دینے کے لیے. ایک درود بھیجے محمد علی محمد. خدا آپ کو محفوظ کرے, سلوات کے ساتھ اٹھائے, سلوات کے ساتھ بہت دیر چھا. اب پروردگار نے تھکایا آپ کو, کہاں چلا گیا؟ دوبارہ آ جائیے آیت پر. اسی یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه, صبح شام خدا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ سادی سی آیت ہے لیکن حضور دانتوں میں پسینہ آ جائے گا سمجھنے کے لیے. یریدون وجهه, خدا کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کہ جو خدا کا ارادہ کرتے ہیں, خدا کے وجہ کا ارادہ کرتے ہیں, خدا کی مرضی کا ارادہ کرتے ہیں. ان کے ذکر میں سوائے خدا کے کچھ ہوتا ہی نہیں. اب اگر میں آپ کو, صاحب یہ بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں, بہت خضوع کے ساتھ, اتنی میری اس ذمہ داری حیثیت جو میں آپ کی نماز کے سلسلے میں ہوں, مجھے کیا پتا باطن میں کیا ہے. اور باطن میں اب یہ عرفا اس پر کتابیں لکھی ہیں, درویش حضرات نے کتابیں لکھی ہیں, احادیث میں اس کا ذکر ہے, مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ انسان کا باطن کہاں تک ہے. اس باطن کو سمجھنا ہے تو نبی کریم کے اس سجدے کی دعا کو پڑھیے کہ جو بعض امہات المؤمنین سے نقل ہے, سجد لکا سوادی و بیاضی. نبی کریم فرمانے, پروردگار میری سفیدی اور میری سیاہی دونوں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے. یہ سفیدی اور سیاہی کیا ہے نبی کریم کی ذات میں؟ نبی کریم کی ذات میں کوئی سیاہی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم کی ذات میں نہ سفیدی ہے نہ سیاہی ہے, ہے تو صرف نور. یہ نبی کریم کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم فرمانے, پروردگار میرا ظاہر بھی تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے, میرا باطن بھی میری تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے, اور جہاں تک میرے وجود کی باطنی تابشیں ہیں, تجلیات ہیں, کرنیں ہیں, وہ سب کا سب تیری عبادت میں مشغول ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کریم کی ذات کے کسی نہا خانے میں, چھپے ہوئے گوشے میں, کہیں پر بھی غیر خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب آئیے دوبارہ اس آیت کی طرف. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کل ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا, یہ ہمارا ارادہ کرتے ہیں, یہ صرف اور صرف ہمارا قصد کرتے ہیں. تو اب آیت نے کہہ دیا یہ لوگ ہمارا قصد کرتے ہیں, تو اب بتائے گا کون کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یا تو یہ کہیے کہ پروردگار نے بقول مفسرین فقہا کے کہ اغراء بالجہل کیا, یعنی آپ کو ایسے کوچے کا پتہ دیا کہ جہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. صاحب یہ چیز چاہیے, فلاں گلی سے مل جائے گی, آپ اس گلی میں گئے, گھٹا ٹوپ اندھیرا, گڑھے لڑکھلا کر گر رہے ہیں, کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی, تو یہ کہاں کا پتہ دیا؟ پروردگار یہ جو تو نبی کریم کو جن کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے, ذرا امت کو بھی تو بتائیے ہے کون. اگر امت کو نہیں پتہ لگے تو یہ سنت کہاں جائے گی؟ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بھائی قرآن نے بتایا, قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو آیت کی روشنی میں اب نبی کریم بتائیں گے جو رسول دے وہ لو اور جس سے روک دے. اب بات چہروں کو دیکھتے ہوئے, جس سے دھتکار دے تم بھی اس کو دھتکار دو. یہ سمپل سیدھا سا عقیدہ ہے. تو اب جب نبی کریم چلے تھے لے کر, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اپنے آپ کو روک کر رکھو کن کے ساتھ. اب آپ کے سامنے واقعہ ہے, جب لے کر چلے تھے کل مباہلے کا اشارہ کیا تو قصہ منگوائی تھی, کیا کہا تھا؟ پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لمی لحمی ودمهم دمی انہم منی وانا منہم. پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں, چادر میں لپیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خدا نہیں جانتا تھا؟ خدا تو جانتا تھا, خطرہ امت سے تھا کہ اگر چادر نہیں لپیٹی جائے گی تو نہ جانے کون کون شامل ہو جائے اور امت میری کسی اور طرف نکل جائے. چادر لپیٹ کر بتایا انہم اہل بیتی, یہ ہے میرے گھر والے, وہ عامتی و خاصتی, میرے مخصوص ترین لوگ ہیں. اور ایسا نہیں کہ مخصوص ترین لوگ ہیں, ان کی روح کا بھی مجھ سے تعلق ہے, ان کے جسم کا بھی مجھ سے تعلق ہے, لحمهم لحمی, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. اب جب مباہلے کے میدان میں لے کر گئے تو اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے. وہ ارادت کرنی تھی نا. نبی کریم نے کیا کہا؟ روایت کی تشریح مجھ سے مت پوچھئے، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی سے جا کر پوچھئے. کیا فرمایا نبی کریم نے؟ اذا دعوت فاعملوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہہ رہے ہو. اب آپ پھر مجبور کر رہے ہیں مباحلے کو اور تفصیل سے بیان کرو. مباحلے میں لے کر چلے، جو عاقب تھا نجران سے آیا تھا، نجران کا آج مدینے سے فاصلہ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر ہے. یہ نجران تقریباً ساؤتھ ایسٹ میں ہے، سعودی عرب کے آج کے یمن کی سرحد پر ہے. وہاں سے اٹھ کر آئے تھے مباحلے کے لیے، اتنی دور سے اٹھ کر آئے. کہا اس نے، کل محمد اکرم نے ساتھیوں کے ساتھ آئے مباحلہ مت کرنا، گھر والوں کے ساتھ آئیں مباحلہ مت کرنا، اصحاب کے ساتھ آئیں ساتھیوں کے ساتھ آئیں مباحلہ کر لینا. بہرحال آیت نے کیا کہا سب آپ کو پتا ہے، سنتے رہتے ہیں. انہیں مباحلہ پر حسن انگلی پکڑے ہوئے ہیں، حسین آغوش میں ہیں، پیچھے سیدہ ہیں اور سیدہ کے پیچھے مولا کائنات. کیوں ایسا؟ آیت نے کہا تھا ابنانا و ابناکم، سب سے پہلے اپنے بچوں کو، بچوں کو آگے رکھا. نساءنا و نساءکم، یہ تمہاری عورتیں ہوں. و انفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو پیچھے رکھو. اب مباحلے میں ایک بات بتاؤں میں، مباحلے میں ایک کام ہوا، وہ حقیقت چھپی رہ گئی. جس حقیقت کو چھپا رہنا تھا اور چھٹے امام فرما رہے ہیں وہ حقیقت ہمیشہ چھپی رہے گی، اس حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ حقیقت مباحلہ تھی لیکن وہ حقیقت چھپی رہی اور چھپی رہے گی، اور الی ازل چھپی رہے گی، الی الابد چھپی رہے گی. کیسے؟ جب عاقب نے دیکھا نا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اس نے کہا واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ، میں خدا کی قسم محمد کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اللہ کو قسم دے پہاڑ ہل جائے تو پہاڑ ہل جائے گا. مباحلہ مت کرو. اب آپ سے ایک سوال ہے، کس کے چہرے دیکھ رہا تھا؟ نبی کریم. میرا اگلا سوال پھر آپ سے، نبی کریم سے تو کل تک مباحثہ ہو رہا تھا مسجد میں، نبی کریم کا اگر چہرہ دیکھ کے وہ ڈر گیا تھا تو نبی کریم کے ساتھ کل تک مباحثہ ہو رہا تھا، کٹ حجتی ہو رہی تھی. اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 6 اور 5 برس کے بچوں کے چہرے پر کیا جذبات الہیہ تھے، کس طرح سے یہ بچے یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ، کس طرح سے یہ دو بچے اس آیت کا مزداق تھے. ان کے ساتھ بس رہنا نبی کریم حبیب، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ بچ جانا، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے. چاہیے سیدہ عبادت کرتی تھی، علی ابن ابی طالب عبادت کرتے تھے، ان کی عبادتوں کا ہمیں کیا شعور، جن کی عبادتوں کا جبرائیل کو ادراک نہ ہو ہم کیا کہیں. لیکن میرے لیے یہ مسئلہ واقعا اس سے بھی کٹھن ہے اور صعب ہے کہ یہ 6 اور 5 سال کے بچے یہ کس طرح سے ذکر الہی کرتے تھے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر عاقب ڈر گیا. یہاں پر وہ حقیقت چھپی رہی. آیت نے کہا تھا اپنے آپ کو ساتھ میں رکھنا، بچوں کو گود میں رکھنا. علی رسول کے پیچھے تھے، صرف حسنین کے چہرے کو دیکھا. یعنی رسالت اس وقت اپنی تجلیات دکھلاتی ہے جب پنجتن ساتھ ہو. ایک حقیقت تھی. اچھا اب ایک سوال ہے آپ سے، یہ سوال ایک ہماری عفیفہ پاک دامن پاک باز متقی مومنہ بھی اس سے مبرہ ہے. سوال آپ سے، اس نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. کس کے چہرے کو دیکھا تھا؟ سوال ہے آپ سے، ایسے ادب جوڑ کر، شہزادی کونین کے چہرے کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا. دیکھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے کہا نا مومنہ ہماری ایک عام اس سے مبرہ ہے کہ جو بہت متقی ہو پاک باز ہو. شہزادی زینب کی مسجد اس سے کہیں آگے کی کہ میں ان کے بارے میں جملہ استعمال کروں کہ کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، عفت پاک دامنی کے بارے میں. تو شہزادی کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی درمیان میں تھی. ذات سیدہ، بہت خوب توجہ کے ساتھ غور سے سنیے، ذات سیدہ کو لے جانے کا فلسفہ کیا تھا؟ نہ چہرہ دیکھ پائے وہ، نہ کوئی سیدہ کسی مردانہ روپ کا نام ہے کہ کوئی مر جائے تعداد زیادہ ہو جائے وہ ڈر جائیں. ذات سیدہ حصار میں ہے، آگے سے رسالت حفاظت کر رہی ہے، پیچھے سے امامت. تو میں کہوں گا کہ ذات سیدہ مباحلے کے دن جس طرح سے امامت اور رسالت کے حصار میں تھی وہ حقیقت کو نہ سمجھ پائے، یہ ازل سے ابد تک حصار امامت اور رسالت میں ہے، نہ اس وقت وہ سمجھ سکے سیدہ کی حقیقت کو، نہ آج کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن وجود سیدہ کا خارجی اثر کیا تھا، فزیکل امپیکٹ کیا تھا، فزیکل اثر کیا تھا، یہی تو تھا نا کہ آمین کہنا، بھائی کہتے تھے کہ ہم فلاں وقت پہ جائیں گے، سیدہ تم گھر میں آمین کہنا، ہم وہاں آمین کہیں، یعنی وجود سیدہ حصار پنجتن میں آئیں گی، جب جا کر رسالت اپنی تجلی دکھلائے گی، میں کہوں گا جو حصار میں تھی نہیں سمجھ پائے، اگر سیدہ واقعا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتی تو کیا ہوگا؟ ایک جھلوا بھیجیے جناب سیدہ کی بات ہوگی، ایک دفعہ درود بھیج دیجیے محمد عالم بیٹا بول، تو یہ باتیں نبی کریم کیوں لے کر گئے، نبی کریم کو ضرورت ہے کہ جب نبی کریم کہیں، کیا نبی کریم کو ضرورت ہے؟ اس میں معذرت چاہتا ہوں، گفتگو کرتے کرتے آپ حضرات کی شکایت آئی کہ آپ اپنے منہ کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، آواز نہیں آتی، تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، جیسے ہی خیال آتا ہے دوبارہ میں اپنی پوزیشن کو صحیح کر لیتا ہوں، بہرحال اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیے نبی کریم کیوں لے کر گئے تھے، ایک دفعہ یہیں پر یہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن شہزادی کونین کے حوالے سے، اس لیے لے کر گئے تھے کہ اپنے باطن کو دکھلانا تھا، جو گھر کے دروازے پر نکلتے وقت کہا تھا نا انہم منی وانا منہم، تو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو وہ لوگ جو ہے نا کہ جن کی زبان پاک، کیا کہا تھا قرآن نے، ولا تطع کل حلاف مہین، خبردار بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی، جھوٹ بولنے والوں کے، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرنا، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، مناع عن الخیر معتد اثیم، جو بہت چغل خور ہے، جو غیبت کرتا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. یہاں پر نبی کریم ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اب یہ نبی کریم جو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمانا اذا دعوت فامنوا، جن کی آمین نبی کریم کی دعا کے لیے ایک سپورٹ اور مدد ثابت ہو رہی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جناب سیدہ کے سلسلے میں، یا تو یہ کہیے کہ یہ چار ہستیاں نبی کریم سے بلند ہیں، یا کہیے کہ ادنا ہے، یا کہیے مساوی ہے، میں کہوں گا نہ اعلیٰ ہو سکتی ہے یہ چار کم نبی کریم سے، نہ ادنا ہو سکتے ہیں، نہ مساوی ہو سکتے ہیں، پھر یہ ہیں کیا؟ یہ خود ذات نبی کریم کے باطن کی حقیقتیں ہیں، جہاں جہاں نبی کریم ہیں وہاں وہاں یہ ہیں. مولانا کوئی دلیل بتائیے، دلیل وہی حدیث ہے کہ دیکھو اتنی تارک الفیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے اپنی عترت، لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الخوف، یہاں تک کہ حوض پر یہ مجھ سے آ کر ملیں گے. قرآن نازل کیا جبرائیل نے، قرآن لے کر آئے، لیکن جب قیامت بات کرے گا قرآن تو نبی کریم کے پاس جائے گا، اہل بیت نبی کریم کے پاس جائیں گے، یعنی کیا قیامت کریم کے پاس جائیں گے. قرآن فرمائے قیامت کے دن ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، ان ہستیوں کا تعلق ہے نا، یہ ہستیاں جنت میں جائیں گی؟ بالکل جائیں گی. کس درجے پر جائیں گی؟ پورے صراط پر. کہاں پر ہوں گی؟ ان ہستیوں کا موقف، ان ہستیوں کا ٹھکانہ، ان ہستیوں کا پڑاؤ سوائے نبی کریم کی روح کے کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا. جب ہی ملے گی آ کر نبی کریم سے. اب چلیے یہاں پر، کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے رسول خدا کو دیکھیے، ایمان کا پیمانہ رسول خدا کس حد تک، کتنی بلندی ہے. اور پھر کربلا کے سلسلے میں کہ آپ کو موقف اپنا واضح رکھنا پڑے گا. کربلا کے بارے میں آپ یہ کیا کر آگے نہیں پڑھ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں سمجھ سکتے، بہرحال جو ہوا وہ ہوا. آپ نبی کریم کی احادیث کو سامنے رکھیے جو سید الشہداء کے بارے میں تھی، قرآن کے مزاج کو سامنے رکھیے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے. قرآن عجیب بات کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے ہمارے لیے؟ سیدھی آیت، کوئی مسئلہ نہیں، بچے بھی سمجھ رہے ہیں. کیا آپ کا پروردگار استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا، پروردگار ہمارے رب، انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. پروردگار اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں پروردگار استطاعت ہے تیری, میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں آسمان سے ایک دسترخوان اتار. مائدہ آسمانی آپ نے سنا ہوگا مند و سلوہ, یہی سلسلہ ہے کہ پروردگار انزل علینا مائدۃ من السماء, نازل فرما آسمان سے ایک دسترخوان ہم پر, وہ کیا ہو؟ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک, کہ وہ دن ہماری عید قرار پائے ہمارے اول اور آخر کے لیے اور تیری آیت بھی ہو. دو پہلو ہیں اس دسترخوان کے, ایک پہلو یہ کہ آیت الہی ہے, دوسرا پہلو اول و آخر کے لیے جناب عیسیٰ کی امت کے لیے یہ عید قرار پائے. جب عید قرار پائے تو کیا ہوگا؟ پروردگار نے کہا, قال اللہ, پروردگار نے کہا, انی منزلہا علیکم, اتار دوں گا, اتار رہا ہوں. لیکن بات یاد رکھنا, فمن یکفر بعد, اب اس کے بعد تم میں سے کوئی اگر کفران نعمت کرے گا, ٹھکرائے گا, فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. سید کو ذرا خوب غور سے اس کو ذرا لفظی تشریح کرنے دیجیے. پروردگار نے عجیب تاکید کے ساتھ اس یہاں پر گفتگو کی ہے. پروردگار ایک دسترخوان اتارنے پر تو اتنا تیش میں آ گیا, جلال میں آ گیا, کہ بات دسترخوان کی نہیں ہے, بات یہ نسبت ہم سے دیکھو اس دسترخوان کی. فَإِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ, میں اس دسترخوان کو آنے والا ہوں, لیکن فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْد, اس کے بعد جو کفران نعمت کرے گا, فَإِنِّي, یقیناً میں کیا کروں گا, اعذبہ, اسے عذاب دوں گا. کیسا عذاب؟ ایسا عذاب کہ لا اعذبہ احدا من العالمین. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایسا خان اترے, دسترخوان اترے, کہ جو اول و آخر کے لیے نعمت ہو, آیت ہو, تو تم ہم سے فائدہ تو وصول کر لو, لیکن جب فائدہ گرانے کی بات آئے تو ہم تمہیں سزا ہلکی دیں, یہ ہو نہیں سکتا. انعام جیسا ہوگا ٹھکراؤ گے جس طرح سے, عذاب اسی طرح سے ملے گا. خوب توجہ فرمائیے گا, پروردگار فرما رہا, خوب توجہ فرمائیے گا, لا الہ الا اللہ, فاللہ, ایک درود بھیجیے سید الشہداء کی بارگاہ میں دل کی گہرائی سے. شیطان, شیطان عالمین میں ہے یا نہیں ہے؟ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے علاوہ جو بھی ہے عالمین میں. پروردگار فرما رہا ہے, فإنی أعذبه عذابا, اسے عذاب دوں گا, ایسا عذاب. خوب توجہ فرمائیے, خدا یہ کہہ سکتا تھا, عربی زبان میں یہ طاقت ہے, یہ گنجائش تھی, فإنی أعذبه, میں اسے عذاب دوں گا, ایسا کہ جو عالمین میں کسی کو نہیں دوں گا. پروردگار نے کہا, فإنی, تاکید, انی, یقیناً میں, أعذبه, عذاب دوں گا, عذابا, ایسا عذاب. پروردگار کوئی توہم چھوڑنا نہیں چاہ رہا, ہر بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہے. کیوں واضح کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ اگر وہاں پر یریدون وجہہ کی بات ہو رہی ہے, کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اپنے حبیب کو ہم نے یہ ذمہ داری سونپی کہ اچھی طرح سے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ارادہ الہی کے ذمہ دار ہیں, تو یہاں پر بھی دیکھ لو, فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمین. اب اگر تم میں سے کس نے اس نعمت کو ٹھکرایا, آسمان سے ہم نے دسترخوان نازل کیا, اب تم میں سے کوئی ٹھکرائے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا اس کو کہ جسے میں نے کائنات میں اول و آخر میں عالمین میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. پروردگار میرا تجھ سے بھی سوال ہے, تمام مفسرین سے سوال ہے, شیطان عالمین میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ایسا عذاب کروں گا جو میرے خان نعمت کو ٹھکرائے گا, عیسیٰ ابن مریم کی دعا کے بعد, کہ کسی کو ویسا عذاب نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ کیا اسے عذاب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسے عذاب ملے گا. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ دسترخوان کو ٹھکرا دیا اگر تو ایسا عذاب دوں گا. اب یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا عذاب کہ لا اعذبہ احدا من العالمین, کائنات میں کسی زی نفس کو, کسی زی روح کو ویسا عذاب نہیں دوں گا جو اس دسترخوان کے ٹھکرانے والے کو عذاب دوں گا. کیوں پروردگار؟ کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے ہے, اس کا تعلق مجھ سے. تم نے کہا ایک دسترخوان نسبت, دوسری حضرت ہود کا واقعہ, کہا کہ ہود ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, کہا کہ دیکھو یا قوم ہادی ناقۃ اللہ ہے لکم آیتا فلا تمسوہا بسوء, دیکھو پہاڑ چیرا, شگاف پڑا پہاڑ میں, اونٹنی نکلی اپنے بچے کے ساتھ. حضرت ہود نے کہا ہادی ناقۃ اللہ لکم آیتا فلا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب فعقروها. حضرت ہود نے کہا دیکھو یہ خدا کا ناکا ہے. سورہ والشمس والضحاہا میں کیا کہا؟ کہا کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. خوب توجہ سے فرمائیں گے، تین چیزیں ہیں. سورہ والشمس میں کہا، کیا کہا، کس نے کہا؟ فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ناقۃ اللہ رسول اللہ. یہاں پر سورہ ہود میں کیا کہا کہ دیکھو ہذہ کیا ہے، یہ ناقۃ اللہ لکم آیتن ذروها تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، چھوڑ دو زمین میں خدا کی، جس طرح سے جہاں جا کر چرنا چاہے، جس کا چارہ کھانا چاہے، جس کی کھیتی میں جانا چاہے جائے، آزاد چھوڑ دو. ولا تمسوها بسوء، بری نیت کے ساتھ چھونا بھی مت، چھونا مت بری نیت کے ساتھ، عجیب ہے. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب، تم نے بری نیت کے ساتھ چھوا، بہت جلد عذاب تمہیں دبوچ لے گا. فعقروها، غضب کیا کیا قوم ہود نے، جناب صالح کی قوم نے، یہ کیا کہ اسی کونچے کاٹ دی. یہ کونچ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ایڑی کے اوپر ایک موٹی سی رگ ہے، اس کو کہتے ہیں کونچ. اردو میں پرانی کہتے تھے، فارسی پی کرنا، عربی میں کہتے ہیں عقروها، عقر کر دیا، کونچے کاٹی، اونٹنی گر نہیں، چل نہیں پائی، گر گئی، ذبح کیا، کھا لیا. تین دن تک اس کا بچہ آسمان کی طرف دیکھ کر بلبلاتا رہا، پھر پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، آیت آئی کہ دیکھو تین دن تک مزے لوٹ لو، تین دن کی مدت یہ کہ شاید توبہ کر لو، نہیں کیا. حضرت ہود نے، صالح نے فرمایا تھا فلا تمسوها بسوء، بری نیت کے ساتھ چھونا بھی مت. یعنی اگر تم کراہیت کے ساتھ اس کے بال بھی نوچ رہے ہو اس اونٹنی کے، تو دیکھو عذاب آ جائے گا. قرآن نے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. کیوں کہا اللہ کا ناقہ ہے؟ یہ جو کراچی کی سڑکوں پر اونٹ اور اونٹنیاں گھوم رہے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنیاں نہیں ہیں، ان کو خدا نے نہیں بنایا، ان کو بھی خدا نے بنایا ہے، اس کو بھی خدا نے بنایا تھا. نسبت دونوں کی خدا کی طرف ہے، لیکن وہ نسبت اور ہے، یہ نسبت اور ہے. بھائی جو خدا یہ کہے کہ اونٹنی کو بری کراہیت والی نیت کے ساتھ چھونا مت، عذاب آ جائے گا، بات کو مختصر کر دوں تو وہ خدا آخری نبی کے اس بیٹے کے بارے میں کیا کہے گا جو السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ. اس بیٹے کے بارے میں وہ خدا کیا کرے گا اور کیا عذاب دے گا کہ جو بیٹا جس کے بارے میں نبی کریم یہ کہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ابراہیم جنت میں ہے، نوح جنت میں ہے، موسیٰ عیسیٰ یعقوب یوسف جنت میں ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جس کی مادر گرامی خاتون جنت ہے، جس کی مادر گرامی 70,000 حوروں کے ساتھ بہشت میں گزرے گی، اب اگر اس حسین کو کوئی بری نیت کے ساتھ چھونے کا ارادہ کرے تو مجھے بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ شیطان سے بدتر ہے، آپ پورے دل کی گہرائی کے ساتھ نیت کر کے حضرت صاحب اللہ سر کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیے. کچھ نسبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے ٹھیک ہے، کیا میں حرام کام کو انجام دینے کی ترویج نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا شریعت فضول ہے، نہیں، حرام سے بچنا ہے، واجب کو انجام دینا ہے، لیکن میں کیا کہوں قرآن کی آیت کریم تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ دیکھو اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ تو چھوٹے موٹے گناہ تمہارے خود بخود معاف کر دیں گے. خوب توجہ سے اس آیت کو سنیے گا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ، جن کی فہرست ہے ان سے بچ جاؤ، چھوٹی غلطیاں ہم تمہاری معاف کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو قیامت میں شفاعت کس کی ہوگی؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے کہ نہیں؟ علماء ہیں، فقہا ہیں، درویش حضرات ہیں، صوفیاں ہیں، عرفا ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، متقی پارسا، عابد و زاہد، اور کوئی ایک عام نوکری پیشہ بیچارہ آدمی ہو وہ بھی گناہوں سے بچ رہا ہے, گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے, تو اس کے گناہ تو معاف ہو گئے. جب یہ قبر میں جائے گا تو پاک و صاف جائے گا, تو شفاعت ہوگی کس کی؟ یہ تو پاک جا رہا ہے نا بھائی, برادر ہے, تو پاک جا, شفاعت ہوگی کس کی؟ اصا یا اصو کا رب کا مقام محمود, قیامت میں حبیب تمہیں خدا مقام محمود عطا کرے گا کہ تم شفاعت کرو گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, پھر ایک ہی شک رہ جاتی ہے, وہ لوگ جو گناہان کبیرہ کے ساتھ قبر میں اتریں گے نبی کریم ان کی شفاعت کروائیں گے. لیکن شفاعت کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ حب و بغض رسول اللہ, جس طرف رسول خدا کی محبت جھکی ہوئی ہے تمہاری روح وہاں جھکی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو قرآن اتنے بفر کر پروردگار غیظ و غضب کے ساتھ پروردگار عالم ایک اوٹنی کے بارے میں یہ کہے کہ بری نیت دل میں لانا بھی مت, تو وہ پروردگار عالم حسین کے بارے میں بری نیت کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ سیدہ کے بارے میں برے ارادے کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ پنجتن کے بارے میں برے نیت کو کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھو ہر جگہ پر جانے دینا, کبھی پابندی مت کرنا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے پنجتن کو یہ اختیار دیا ہے کہ کائنات میں جو بھی ہستی ہے اس کا مقام پنجتن سے نیچے ہے, جو بھی ہستی ہے وہ پنجتن کے حکم کی تعمیل کرنے پر پابند ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ارے جب نبی کریم کی دعا کے ساتھ ان کے آمین کی ضرورت ہے تو ان کی روح کس مقام پر ہے؟ اب یہ پیغمبر کے بعد کسی کا حکم ان پر ماننا واجب نہیں ہے. دنیا لاکھ اپنی شریعت چلائے, پنجتن اپنی شریعت چلائیں گے. پنجتن کی شریعت خدا کی شریعت ہے, اس شریعت سے ہٹ کر جو شریعت بھی ہے تو خدا کی شریعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی زبان پاک لا تتق اللہ حلاف المحیم حماز مشاہد بن امین معتد بعد ذلك زنیم عتل بعد ذلك زنیم, ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے. پنجتن کی ہر بات کی نبیت اطاعت کرتے رہے, اس کا مطلب ہے ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے. زبان کا مرحلہ کیا ہے؟ جو زبان نبی کریم کی دعا کے ساتھ آسمان پہ جائے. ذات پنجتن, اور ذات پنجتن میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مؤمنین میں سے مرد ہیں, جب قرآن کہے نا مرد تو وہ مرد نہیں ہے جو جینڈر کے خانے میں ٹک لگاتے ہیں آپ. قرآن مرد جب کہہ رہا ہے تو قرآن کی نظر میں علی بن ابی طالب کی رجولیت ہے. قرآن جب مرد کہہ رہا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک قرآن کے سامنے ہے. قرآن جب مرد کہہ رہا ہے تو نبی کریم کی ثبات, استقلال, عزم اور ارادہ اور ہمت قرآن کے سامنے ہے. قرآن فرما رہا ہے من المؤمنین رجال, مؤمنین میں سے کچھ رجال ایسے ہیں, صدقوا ما عهد الله علیہ, جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو واحدہ معاہدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. اب ان میں سے سچا کر دکھایا دو طرح کے لوگ ہیں. فمنهم من قضى نحبه, ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی موت کو گلے لگا کر موت سے ہمکنار ہو گئے, اپنے خون کو انہوں نے خدا کی راہ میں بہا دیا. ومنهم من ينتظر, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, جو چلے گئے وہ بھی اور جو انتظار کر رہے ہیں, دونوں میں سے کسی نے بھی عہد الہی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. یہ شہزادہ ہمارا, یہ وہ ہستی ہے کہ جو شہداء کربلا میں نہیں ہے لیکن منهم من قضى نحبه میں ہے. حسین ابن علی کا بھائی بہنوئی, حسین ابن علی کے عزیز چچا حضرت عقیل کا بیٹا. علماء نے لکھا ہے کہ احتمال قوی ہے کہ 22 ہجری جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت کی تاریخ ہے. اس حساب سے سن 60 ہجری میں اگر شہادت ہوئی ہے تو آپ لگا لیجیے حساب کہ کتنی عمر ہوئی. بہادری کا یہ عالم تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں مسلم ابن عقیل کو ذمہ داریاں سونپی تھی, علی بن ابی طالب اگر سونپے. اس سے پہلے کہ میں جناب مسلم کے بارے میں کچھ گفتگو کروں, ایک چھوٹا سا واقعہ ہے نہج البلاغہ میں جس سے جناب عقیل کا کردار بھی سامنے آتا ہے اور جناب مسلم کا بھی. مادر گرامی جناب مسلم کی شام سے تھی, نبتی نسل سے تھی, اور وہاں جب حضرت عقیل گئے تھے تو وہاں سے رشتہ منعقد میں لے کر یہاں پر آئے تھے. حضرت عقیل آئے, نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. رائی تو سبیانہ ہوں لقد استماحنی من برکم سعد, مسلمانوں سے مخاطب ہے مولا کائنات. علی ابن ابی طالب کو گھر کو دیکھنا ہے نا, سمجھنا ہے. علی ابن ابی طالب کے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھنا ہے. تو اس جگہ پر علی ابن ابی طالب کے بھائیوں اور بہنوں رکھ کر دیکھیے جہاں اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. اب میں جناب مولا کائنات کی پھوپھی کا واقعہ ہے کہ جنگ خندق کا وہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا کہ جو ایک کافر مدینہ میں گھس آیا تھا, کس طرح سے جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے مقابلہ کیا اور کس سے کہا کہ تم لڑنے جاؤ. اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتا, آپ ہی جائیے. عجیب مرد تھا وہ بھی کہ جو کہہ رہا ہے خاتون سے آپ لڑنے جائیے. بھارت وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی گئی اور ایک ہی وار میں کام تمام کیا. تو آپ کو علی ابن ابی طالب کے گھر کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی سطح پر جا کر سمجھیں گے. خان کو جا نہیں سکتا اس سطح پر. یہ جو الفاظ ہے نا بے جان, انہیں کے ذریعے سمجھ. فرمایا لقد استمعني من بركم سعا, اخیر میرے پاس آئے میرا سگا بھائی. میں کون ہوں؟ ولی امر مسلمین ہوں, صاحب امر ہوں, امام وقت, حجت خدا ہوں, ارادہ الہی میرے ہاتھ میں. مجھ سے ایک مٹھی بھر گندم مانگا عقیل, تمہارے گندم پر تمہارا گندم تھا, عقیل اپنا حصہ لے چکے تھے. کس حال میں مانگا؟ ورائے تسبیانہ شعثل شعور غبر الالوان, چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا عقیل کے بچوں کو بھوک کی وجہ سے, بال بکھرے ہوئے تھے, یعنی پرسان حال نہیں تھا. سودت وجوہہم بالعزل, لگتا تھا کہ عقیل کے بچوں کے چہروں کو بھوک اور فاقے کی وجہ سے کسی نے, جڑی بوٹی ہوتی تھی عرب میں جس کو عزلم کہتے تھے, عین زوئے لام بیم عزلم, اس سے عقیل کے بچوں کے چہروں کو سیاہ کر دیا. یہ بچے عقیل کے میرے پاس آئے, میں نے گندم نہیں دیا تمہارا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقیل حسین کی نصرت کے وقت حسین کے پاس نظر نہ آئے. بھائی اور بھی تو واقعات ایسے ہوئے ہیں نا, جس کو منع کرتے گئے معصومین, بعض نے دشمنی لے لی اور بعض کی محبت بڑھ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ خیر بہرحال شب جمعہ ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا, بہرحال وقت ہے میرے پاس, ایک شخص تھا مولا کائنات کے چاہنے والا اور پہلے بھی واقعہ سن چکے ہیں. مولا کائنات نے گواہ اقامہ ہوئے شہود, مولا کائنات نے انگلیاں کاٹ دی, چوری گواہ آ گئے, باہر نکلا. تو میں محبت علی ابن ابی طالب کی سطح بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. خدا انشاءاللہ ہم کو بھی ایسا تو نہ کرے, ان کے ساتھ محسوس کرے, کیونکہ ایسا کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے اور انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اپنا عمل, اپنی روح, اپنا کردار. لیکن ان کے ساتھ محسوس کر دے ہم کو, ایسے لوگوں کے ساتھ. انگلی کاٹی, باہر گیا, ہاتھ پکڑے ہوئے اپنا خون بہ رہا ہے. ایک شخص آیا, دیکھا یہ بہت زیادہ علی علی کرتا تھا, بہت زیادہ چاہنے والا تھا کوفے میں. ایک خارجی آیا, کہنا من قطع اصبعک, تیری انگلیاں کس نے کاٹی؟ زخموں میں نمک چھڑک رہا, پتا ہے کس نے کاٹی؟ کہہ رہا من قطع اصبعک, کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ توقع کیا تھی؟ ارے اسی علی نے, کیا کہیں, بہت محبت کرتے تھے, ہر موقع پہ کام آئے, جو بھی تھا, آج اتنا خیال نہیں کیا. لیکن صاحب یہ محبت عجیب چیز ہے علی بن ابی طالب کی, کیونکہ محبت علی بن ابی طالب سے انعام و اکرام کے سلے میں نہیں ہے. جس مقام توحید ربوبی پر علی ابن ابی طالب ہے نا خدا کے ساتھ, نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے, تو علی کا سچا شیعہ بھی علی ابن ابی طالب سے نہ انعام کی توقع رکھتا ہے اور نہ سزا سے دور ہونے کی. کہتا ہے علی ابن ابی طالب ہم تیرے غلام ہیں, اے جنو کچھ تو بتا آخر میں کس منزل میں ہوں, ہوں دیار یار میں یا کوچہ قاتل میں ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تیری محبت میں. اب یہ پھسل گیا, مجھے ممبر میں پڑھنا نہیں تھا شعر, میں شب جمعہ باہر ممبر کے آداب کے خلاف ہے, لیکن نکل آیا. اب یہ موقع ایسا تھا, آخر جنو کی کس منزل پر, من قطع اصبعی, کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ کہا قطع اصابعی, میری انگلیاں کاٹی. اب یہ چوکر میں ہوا, اب سنے اس سے جا کر کیا کہتا ہے. قطع اصابعی امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجرین یاسوب الدین احسن والحسین, میری انگلیاں کاٹی امام المتقین نے, امیر المؤمنین نے, یاسم الدین نے, حسن حسین کے پدر نے میری انگلیاں کاٹی. یعنی تکلیف بھی اگر ہے, یہ تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن محبت اس مرحلے پر ہے کہ وہ محبت کو تکلیف دبا نہیں پا رہی. لوگوں نے کہا جا کر مولا آپ نے یہ کام کیا, تو یہ کہہ رہا ہے باہر, کہا بلا کر لاؤ. لوگ بلا کر لائے, کہا کیا ہوا؟ کہا یا علی یہ ہوا یہ ہوا, میں نے یہ جواب دیا. کہا ادھر آ. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا کائنات نے کچھ الفاظ زمزمہ کیے جو کوئی نہیں سمجھ پایا. کہا آ گیا, وہیں انگلیاں کٹی ہوئی تھی جوڑ دی. یہ کیا مطلب؟ کہا وہ فریضہ شرعی تھا, یہ جلوہ ولایت ہے. دعا دونوں کا اختیار ہم کو ہے. اچھا یہ مولا کے جملے نہیں ہے، مولا نے عمل سے ثابت ہے، جملہ میرا تھا یہ، وہ فریضہ شرعی تھا، یہ جلوہ ولایت ہے. حاضی عطاؤنا فمن و امسک بغیر حساب، قرآن میں خدا فرما رہا ہے یہ ہماری عطا ہے، جس کو جتنا دے دینا ہے دو، جس سے جتنا روکنا روک. گئے مسلم اور پھر گندم نہیں دیا. جناب رقیہ کے شوہر ہیں، مولا کائنات کی دختر حضرت مسلم، اس لحاظ سے بہنوئی بھی ہیں. کس کے؟ سید الشہدا کے. کوفے والوں نے خط لکھے، سید الشہدا نے 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم کو بھیجا، کہاں؟ کوفے. مسلم 15 شوال کو کوفے وارد ہوئے. دوسری روایت کے مطابق عجیب بات ہے کہ پہلے مدینے آئے، مدینہ میں آ کر سیدھے مسجد نبوی میں گئے، رسول خدا کی قبر مطہر کی زیارت کی، دو رکعت نماز پڑھی، پھر گھر میں آئے، گھر والوں سے ملے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر فوراً کوفے کی جانب نکل گئے. یعنی ایمان دیکھیے مسلم کا کہ مکے سے مدینے آ رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر، تھکاوٹ تھکن سے چور ہیں، قبر رسول کی زیارت کو گئے. تو یہ ادب ہوتا ہے جو مسلم نے عقیل کو مسلم نے عقیل بنا تھا. گئے پہنچے کوفہ، بیعت ہوئی، واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ مسلم نے عقیل نے دیکھا کہ 15,000 کے بجائے کچھ 100 آدمی رہ گئے. یہ کون مسلم نے عقیل ہے؟ وہ مسلم نے عقیل ہے کہ جن کو خط لکھ کر جب رسول سید الشہدا نے بھیجا تھا تو یہ جملہ لکھا تھا، لقد بلس بعثت الیکم اخی وابن عمی ورجلا من اہل بیتی ومعتمدی، اے اہل کوفہ میں نے تمہاری جانب. واقعی اس شہزادے کی مظلومیت عجیب ہے، حضرت مسلم کی مظلومیت بخدا عجیب ہے، اور عجیب مظلومیت ہے واقعی، اور اس شہزادی کی معرفت عجیب ہے. اور یعنی ابو الفضل عباس کے حرم میں جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، وہی مسلم ابن عقیل کے حرم میں پڑھنے کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شہداء کربلا میں نہیں ہے، لیکن شہد ولایت ہے کہ ملحق ہے حسین ابن علی سے. کہا اے اہل کوفہ، تمہاری جانب ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، معتمد ہے، جو بھی کام اس کے ساتھ. بہرحال لوگوں نے بے وفائی کی، مسلم مسجد کوفہ سے نکلے، 15-20 لوگ مقتل کہہ رہے ہیں، مقتل مکرم مسلم کے ساتھ تھے. مسلم نے کہا جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. رات کا وقت ہے، کوفہ پورا آشوب ہے، مسلم کو جگہ جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے، تاریکی ہے، اور یہ مولا کائنات کا بھتیجا کہیے یا بیٹا گلیوں میں کوفے کی گھوم رہا ہے. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. اگر آپ باب فوبان سے نکلیں پیٹ کر کے تو بائیں طرف آپ کے وہ محلہ ہے کہ جہاں مسلم ابن عقیل گھوم رہے تھے اور کسی پناہ کی تلاش میں، کہیے کسی اپنے چڑھنے والے کی تلاش میں تھے. تھک کر ایک چبوترے پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ تھی، طوعہ اس کا نام تھا، دروازہ کھولا، اپنے داماد کی راہ دیکھ رہی تھی. اس کا داماد تو عبداللہ ابن زیاد کی فوج میں تھا. اس نے دیکھا ایک مرد بیٹھا ہے، کہا بھائی تو میرے گھر پر بیٹھا ہے، میں اکیلی خاتون ہوں، ایک نامحرم مرد کا اس طرح بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اپنے گھر کو جا. کہا تھوڑا سا پانی دے دو. پانی دیا، مسلم نے پانی پیا، کہا صاحب واپس کیا. یہ مومنہ گھر میں رکھنے کی، دوبارہ اگر دیکھا مسلم بیٹھے، کہا تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہا اگر میرا گھر کوفے میں ہوتا تو میں چلا جاتا. مسلم کے لہجے کی جلالت، مسلم کے چہرے کی نورانیت، پاکیزگی دیکھ کر ایک دفعہ اس مومنہ نے پوچھا کہ اپنا تعارف تو کروائیے آپ ہیں کون؟ کہا میں اس گھر سے ہوں کہ جس کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. آپ کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، حدیث سن لیجیے. مولا کائنات مدینہ میں موجود ہے، رسول خدا سے پوچھے یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ مولا پوچھ رہے مولا علی کس سے؟ رسول خدا سے. اتحب عقیلا؟ کہا مجھے عقیل سے دو محبت ہے. کہا حب بھی لہو، ایک تو مجھے خود محبت ہے عقیل سے، اور حب و ابی طالب لہو، اور اس وجہ سے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا تھا. اور یاد رکھنا علی سنو، یہ میرے الفاظ روایت کے نہیں ہیں، اور علی سنو کہ تیرے بیٹے کی نصرت میں عقیل کا ایک بیٹا مارا جائے گا، تدمع علیہ عیون المؤمنین وتصلی علیہ الملائکۃ کہ علی سن، عقیل کی نسل سے ایک بیٹا ہوگا جس کے رب میں نیک مؤمنین کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ اس شہزادے کی منزلت؟ کہ مسلم ابن عقیل پر آنسو بہانا صالح المؤمنین ہونے کی علامت ہے، اور ملائکہ اس مستقیل کے بیٹے پر درود بھیجیں گے. ایک دفعہ مسلم نے اپنا تعارف کروایا، یہ مومنہ گھبرا گئی اور ایک دفعہ اپنے گھر میں لے آئی، کہا بسر شش مولا آئیے گھر میں داخل ہوئیے. ایک حجرے میں لے گئی، کھانا پانی رکھا، اور ایک دفعہ مسلم سے کہا آرام سے رہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور بار بار جو اس حجرے میں جاتی تھی کہ مولا کچھ چیز چاہیے تو بتائیے. رات گئے، اس کا بیٹا یا داماد آیا، اس نے دیکھا کہ یہ خاتون مومنہ بار بار اس کمرے میں جا رہی ہے. کہا کہ آخر سلسلہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو تمہیں قسم دیتی ہوں خدا کی، رسول خدا کی امانت گھر میں موجود ہے، ملائکہ کی تمام قسمیں دی، اگر بتاؤں کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس گھر میں حسین ابن علی ہمارے مولا کا سفیر مسلم موجود ہے. اس مظلوم نے جیسے ہی سنا دارو نمارا کر رخ، مسلم گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، یہ مومنہ کمرے میں گئی، کہا کہ مولا کچھ کھا لیجئے. کہا کہ نہیں. مسلم کو دیکھا بیٹھے ہیں ذکر الہی میں مشغول ہیں. کہا ابھی اپنے چچا علی بن ابی طالب کو خواب میں دیکھا تھا، کہہ رہے مسلم جلدی کرو ہمارے پاس آؤ. اس گھوڑوں کی ٹانگوں کی آواز آئی، سلام ہو ہمارا اس مومنہ پر. کہا مولا گھر سے باہر مت جائیے. کہا مسلم کو گوارا نہیں ہے کہ کسی مومنہ پر آنچ آئے مسلم کی وجہ سے. میں کہوں گا مسلم تمہارا ایمان کتنا بلند ہے کہ ایک عام مومنہ کے لیے گوارا نہ کیا، اور اے مسلم اپنے عقیل تم شب عاشور کربلا کے میدان میں ہوتے تو کس طرح سے برداشت کرتے. بس ایک دفعہ گلی میں گئے، 70 سواروں کا لشکر آیا، مسلم مسلسل جنگ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سواروں کو واصل جہنم کر رہے ہیں. ایک دفعہ دارو نمارا خط گیا، کہا مزید سپاہیوں کو بھیجو. کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کر کے نہیں لا پا رہے. کہا تو نے کوفے کے بقالوں کے پاس ہمیں نہیں بھیجا، بنی ہاشم کا شیر ہے. کیا کیا گیا؟ دھوکے کے ساتھ مسلم کو اسیر کیا گیا، عجیب کام کیا گیا، رسیوں کے گولے بنا کر آگ لگا کر مسلم مارے گئے، تلوار چلا رہے مسلم. اب جب ہر طرف سے آگ کے گولوں کی میرے مولا کے بدن پر بارش ہوئی، ایک دفعہ مسلم پسپا ہو گئے. میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری شہزادی شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کی حرارت محسوس کرے اور تم مقام فنا میں اس مقام پر ہو تو تم کیسے اپنے بدن پر آگ کی تمازت کو محسوس نہ کرو. بس ایک دفعہ ہتھکڑیاں ڈال کر لے کر جایا گیا ابو عبید اللہ کے دربار میں، ہونٹ پھٹ چکا ہے، دہن شہید ہو چکے ہیں، مسلسل خون بہ رہا ہے. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا کاسہ آپ دے دو. تین دفعہ پانی آیا، خون آلود ہو گیا. تیسری دفعہ مسلم نے کاسے کو پھینکا اور یہ کہہ کر پھینکا، لو کان رزقا مخصوما لشربتہ، اگر میری قسمت میں پانی ہوتا تو میں پی لیتا. مسلم بڑا عجیب کام کیا، خوب سمجھ گئے تم. میں کہوں گا مسلم تمہاری روح حسین کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا مولا وقت آخر پیاسا جائے اور تم پانی پی کر شہید ہو جاؤ. کہا وصیتیں کرو، سلام کرو. کہا میرا امیر سوائے حسین یہ کوئی اور نہیں. کہا وصیتیں کرو. تین وصیتیں کی، ایک وصیت کی کہ کہا دیکھو کے بعد میرے جسم کو دینا، کہ میرا مولا رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کے رستے میں ہے، کوئی خط لکھ دے کہ اب حسین کوفے نہ آنا. بس ایک دفعہ مسلم کو قتل کا حکم دیا گیا، جلاد لے کر دارو ہمارا کی سیڑھیوں پر گیا. ایک دفعہ مسلم سیڑھیاں طے کر رہے ہیں اور مسلم ایک ذکر کر رہے، وہ کیا ذکر ہے؟ سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ مسلم کو دارو ہمارا کی چھت پر لے جایا گیا، بعض روایتوں کے مطابق بابا اس کا رخ کیا، حسین کو یاد کیا، السلام علیک یا عبد اللہ، گردن پر تلوار کا وار ہوا، بدن مطہر کو زمین پر پھینکا گیا، گھوڑے سے بدن کو باندھا گیا، کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا. جانتے ہیں سبب کیا تھا؟ یہ مسلم کی فنا کا مرحلہ ہے، سیدہ کی بیٹیاں اس کوفے کے بازاروں میں گھمائے جائیں اور مسلم کا بدن نہ گھمایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. بس ایک دفعہ حسین تک خبر پہنچی، تاریخ میں لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مسلم کے بدن کو دارو نمارا کی چھت سے گرتے ہوئے، سولی پر دیتے ہوئے دیکھا. میں گھوڑا نکالا، میں نے مسلم کے قافلے پہ گیا، حسین ابن علی کے قافلے کو ڈھونڈتا ہوا گیا. ایک دفعہ میں نے دیکھا حسین کا قافلہ بے امان میں خیمہ زن ہے، کچھ بچے خیمے کے باہر کھیل رہے ہیں. میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا بچوں نے کہا کام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے حسین کے خیمے تک جانا ہے. بچوں نے کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ بچوں نے کہا آخر ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہا مسلم کا بھائی اور قاصد کوفہ مارا گیا. جیسا یہ جملہ کہا بچوں نے گریہ کرنے شروع کیا. ایک بچی تھی وہ گش کھا کر زمین پر گر پڑی. گریے کا شور ہوا, خیمے سے کوئی آیا, کہا ہوا کیا؟ کہا یہ واقعہ ہوا, بتایا بچی گر گئی. کہا تم نے غضب کیا؟ ارے یہ مسلم کی بچی تھی. میں کہوں گا ہے مسلم کی بیٹیا. ارے تم نے بابا کا کٹائی ہے سر تو نہیں دیکھا تھا. ارے گش کھا کر گر پڑی. ایک دفعہ حسین خیمے سے برآمد ہوئے, مسلم کی بیٹی کو اٹھایا, آغوش میں رکھا. میرا دل کہتا ہے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا, گالوں کا بوسا لیا ہوگا. ارے مسلم کی بیٹی کیا کہنے تمہارے نصیب کے, یہ مسلم کی بیٹی کا نصیب, وہ حسین کی یتیمہ کا نصیب. یتیم جب ہوئی پہلی چیز جو سر پر آئی حسین کا ہاتھ تھا, وہاں جو پہلی چیز گالوں پر آئی. ارے لشکر عظیم کے تماچے تھے. یہ مسلم نے آخری وقت میں سلام کیا تھا نا, روایت میں ملتا ہے جب حسین پر آخری وقت آیا, اب گھوڑے سے جب حسین گرنے لگے ایک دفعہ کوفے کا رخ کیا, مسلم کو یاد کیا, پھر گھوڑے سے زمین پر آئے. اے مسلم تم نے ہمیں یاد کیا تھا نا, ہم نے بھی تمہیں یاد کیا. اللہ لعنت اللہ من القبیط اللہم کل ولیکن جل الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, ولي محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد, وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وتب المرض ناصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں اس فرش عزا کی اور اس فرش عزا پر بیٹھنے والے لوگوں کی, مومنین و مومنات کی, ان آنسوؤں کی, جو کمی جو نقص جو خامی ہمارے ذکر میں ہے پروردگار, جو خامی بھی ذکر میں ہے تو رحمت للعالمین کی قسم دیتے ہیں, حسین ابن علی کی قسم دیتے ہیں, اس خامی کو ہٹا کر حسین کے یاد میں رہنے والے آنسوؤں کو دیکھ, حسین کے غم کو دیکھ, ہماری خامیوں کو نہ دیکھ. وصلی اللہ علیہ وسلم, درود بھیجے محمد علیہ وسلم.